اب میں پھر سلسلہ واقعات کی طرف لوٹتا ہوں۔ اس جعلی خط کے زور پر اور اچانک مدینے پر قبضہ کر لینے کے گھمنڈ پر ان مفسدوں نے خوب زیادتیاں شروع کی۔ ایک طرف تو حضرت عثمان پر زور دیا جاتا کہ وہ خلافت سے دست بردار ہو جائیں، دوسری طرف اہل مدینہ کو تنگ کیا جاتا کہ وہ حضرت عثمان کی مدد کے لیے کوشش نہ کریں۔ اہل مدینہ بالکل بے بس تھے۔ 2-3 ہزار مسلح فوجی جو شہر کے راستوں اور چوکوں اور دروازوں کی ناکہ بندی کیے ہوئے تھے، اس کا مقابلہ یوں بھی آسان نہ تھا، مگر اس صورت میں کہ وہ چند آدمیوں کو بھی اکٹھا ہونے نہ دیتے تھے اور 2-2 4-4 آدمیوں سے زیادہ آدمیوں کا ایک جگہ جمع ہونا ناممکن تھا، باغی فوج کے مقابلے کا خیال بھی دل میں لانا محال تھا۔ اور اگر بعض من چلے جنگ پر آمادہ بھی ہوتے تو سوائے ہلاکت کے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا۔ مسجد ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگ جمع ہو سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے نہایت ہوشیاری سے اس کا بھی انتظام کر لیا تھا، اور وہ یہ کہ نماز سے پہلے تمام مسجد میں پھیل جاتے اور اہل مدینہ کو اس طرح ایک دوسرے سے جدا جدا رکھتے کہ وہ کچھ نہ کر سکتے۔ باوجود اس شور و فساد کے حضرت عثمان نماز پڑھانے کے لیے باقاعدہ مسجد میں تشریف لاتے، اور یہ لوگ بھی آپ سے اس معاملے میں تعرض نہ کرتے اور امامت نماز سے نہ روکتے، حتیٰ کہ ان لوگوں کے مدینے پر قبضہ کر لینے کے بعد سب سے پہلا جمعہ آیا۔ حضرت عثمان نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر ان لوگوں کو نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اے دشمنان اسلام، خدا تعالیٰ کا خوف کرو۔ تمام اہل مدینہ اس بات کو جانتے ہیں کہ تم لوگوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، پس توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو نیکیوں کے ذریعے سے مٹاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مٹاتا۔ اس پر محمد بن مسلمہ انصاری کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں اس امر کی تصدیق کرتا ہوں۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان پر تو ہمارے ساتھ ہی بدظن ہیں، لیکن صحابہ نے اگر آپ کی تصدیق کرنی شروع کی اور ہماری جماعت کو معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نسبت خاص طور پر پیشگوئی فرمائی تھی تو عوام شاید ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، اس لیے انہوں نے اس سلسلے کو روکنا شروع کیا۔ اور محمد بن مسلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب صحابی کو، جو تائید خلافت کے لیے نہ کسی فتنے کے برپا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حکیم بن جبلہ ڈاکو نے، جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں، جبرن پکڑ کر بٹھا دیا۔ اس پر زید بن ثابت، جن کو قرآن کریم کے جمع کرنے کی عظیم و شان خدمت سپرد ہوئی تھی، تصدیق کے لیے کھڑے ہوئے، مگر ان کو بھی ایک اور شخص نے بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس محبت اسلام کا دعویٰ کرنے والی جماعت کے ایک فرد نے حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عصا جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ایسا ہی کرتے رہے، چھین لیا، اور اس پر اکتفا نہ کی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یادگار کو، جو امت اسلام کے لیے ہزاروں برکتوں کا موجب تھی، اپنے گھٹنوں پر رکھ کر توڑ دیا۔ حضرت عثمان سے ان کو نفرت سہی، خلافت سے ان کو عداوت سہی، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو محبت کا دعویٰ تھا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یادگار کو اس بے ادبی کے ساتھ توڑ دینے کی ان کو کیوں کر جرت ہوئی؟ یورپ آج دہریت کی انتہائی حد کو پہنچا ہوا ہے، مگر یہ احساس اس میں بھی باقی ہے کہ اپنے بزرگوں کی یادگاروں کی قدر کرے۔ مگر ان لوگوں نے باوجود دعوی اسلام کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصائے مبارک کو توڑ کر پھینک دیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نصرت کا جوش صرف دکھاوے کا تھا، ورنہ اس گروہ کے سردار اسلام سے ایسے ہی دور تھے جیسے کہ آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا توڑ کر بھی ان لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈک نہ حاصل ہوئی، اور انہوں نے اس مسجد میں، جس کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اور جس کی تعمیر نہایت مقدس ہاتھوں سے ہوئی تھی، کنکروں کا می برسانا شروع کیا اور کنکر مار مار کر صحابہ کرام اور اہل مدینہ کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا، اور حضرت عثمان پر اس قدر کنکر برسائے گئے کہ آپ بے ہوش ہو کر ممبر پر سے گر گئے اور چند آدمی آپ کو اٹھا کر گھر چھوڑائے۔ یہ اس محبت کا نمونہ تھا جو ان لوگوں کو اسلام اور حاملان شریعت اسلام سے تھی، اور یہ وہ اخلاق فاضلہ تھے جن کو یہ لوگ حضرت عثمان کو خلافت سے علیحدہ کر کے عالم اسلام میں جاری کرنا چاہتے تھے۔ اس واقعے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی جماعت صحابہ سے کوئی تعلق رکھتی تھی، یا یہ کہ فی الواقع حضرت عثمان کی بعض کاروائیوں سے وہ شورش کرنے پر مجبور ہوئے تھے، یا یہ کہ حمیت اسلامیہ ان کے غیظ و غضب کا باعث تھی۔ ان کی بد عملیاں اس بات کا کافی ثبوت ہیں کہ نہ اسلام سے ان کو کوئی تعلق تھا، نہ دین سے ان کو کوئی محبت تھی، نہ صحابہ سے ان کو کوئی انس تھا۔ وہ اپنی مخفی اغراض کے پورا کرنے کے لیے ملک کے امن و امان کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو رہے تھے اور اسلام کے قلعے میں نقب زنی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس واقعہ حائلہ کے بعد صحابہ اور اہل مدینہ نے سمجھ لیا کہ ان لوگوں کے دلوں میں اس سے بھی زیادہ بغض بھرا ہوا ہے جس قدر کے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ گو وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، مگر بعض صحابہ جو اس حالت سے موت کو بہتر سمجھتے تھے اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو جاوے ہم ان سے جنگ کریں گے۔ اس 2-3 ہزار کے لشکر کے مقابلے میں 4-5 آدمیوں کا لڑنا دنیا داری کی نظروں میں شاید جنون معلوم ہو، لیکن جن لوگوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہوا تھا انہیں اس کی حمایت میں لڑنا کچھ بھی دو بھر معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ان لڑائی پر آمادہ ہو جانے والوں میں مفصلہ ذیل صحابہ بھی شامل تھے، سعد بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، زید بن ثابت اور حضرت امام حسن۔ جب حضرت عثمان کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فوراً ان کو کہلا بھیجا کہ ہرگز ان لوگوں سے نہ لڑیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ حضرت عثمان کی محبت جو آپ کو صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے تھی، اس نے بے شک اس لڑائی کو جو چند جان فروش صحابہ اور اس 2-3 ہزار کے باقی لشکر کے درمیان ہونے والی تھی روک دیا۔ مگر اس واقعے سے یہ بات ہمیں خوب اچھی طرح سے معلوم ہو جاتی ہے کہ صحابہ میں ان لوگوں کی شرارتوں پر کس قدر جوش پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ چند آدمیوں کا ایک لشکر جرار کے مقابلے پر آمادہ ہو جانا ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ لوگ اس لشکر کی اطاعت کو موت سے بدتر خیال کریں۔ اس جماعت میں ابو ہریرہ اور امام حسن کی شرکت خاص طور پر قابل غور ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ فوجی آدمی نہ تھے اور اس سے پیشتر کوئی خاص فوجی خدمت ان سے نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت امام حسن گو ایک جری باپ کے بیٹے اور خود جری اور بہادر تھے، مگر آپ صلح اور امن کو بہت پسند فرماتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کے مطابق صلح کے شہزادے تھے۔ ان دو شخصوں کا اس موقع پر تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو جانا دلالت کرتا ہے کہ صحابہ اور دیگر اہل مدینہ ان مفسدوں کی شرارت پر سخت ناراض تھے۔ صرف 3 شخص مدینے کے باشندے ان لوگوں کے ساتھی تھے، ایک تو محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے لڑکے تھے، اور مورخین کا خیال ہے کہ بوجہ اس کے کہ لوگ ان کے باپ کے سبب ان کا ادب کرتے تھے ان کو خیال پیدا ہو گیا تھا کہ میں بھی حیثیت رکھتا ہوں، ورنہ نہ ان کو دنیا میں کوئی سبقت حاصل تھی، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، نہ بعد میں ہی خاص طور پر دینی تعلیم حاصل کی۔ حجت الوداع کے ایام میں پیدا ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابھی دودھ پیتے بچے تھے، 4 سال ہی میں تھے کہ حضرت ابو بکر فوت ہو گئے اور اس بے نظیر انسان کی تربیت سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ دوسرا شخص محمد بن ابی حذیفہ تھا، یہ بھی صحابہ میں سے نہ تھا، اس کے والد یمامہ کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے اور حضرت عثمان نے اس کی تربیت اپنے ذمہ لے لی تھی اور بچپن سے آپ نے اسے پالا تھا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو اس نے آپ سے کوئی عہدہ طلب کیا، آپ نے انکار کیا، اس پر اس نے اجازت چاہی کہ میں کہیں باہر جا کر کوئی کام کروں، آپ نے اجازت دے دی اور یہ مصر چلا گیا۔ وہاں جا کر عبداللہ بن سبا کے ساتھیوں سے مل کر حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ جب اہل مصر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو یہ ان کے ساتھ ہی آیا، مگر کچھ دور تک آ کر واپس چلا گیا اور اس فتنے کے وقت مدینے میں نہیں تھا۔ تیسرے شخص عمار بن یاسر تھے، یہ صحابہ میں سے تھے اور ان کے دھوکہ کھانے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سیاست سے باخبر نہ تھے۔ جب حضرت عثمان نے ان کو مصر بھیجا کہ وہاں کے والی کے انتظام کے متعلق رپورٹ کریں تو عبداللہ بن سبا نے ان کا استقبال کر کے ان کے خیالات کو مصر کے گورنر کے خلاف کر دیا، اور چونکہ وہ گورنر ایسے لوگوں میں سے تھا جنہوں نے ایام کفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی تھی اور فتح مکہ کے بعد اسلام لایا تھا، اس لیے آپ بہت جلد ان لوگوں کے قبضے میں آ گئے۔ والی کے خلاف بدزنی پیدا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ حضرت عثمان پر بھی انہوں نے ان کو بدزن کر دیا، مگر انہوں نے عملاً فساد میں کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ باوجود اس کے کہ مدینے پر حملے کے وقت یہ مدینے میں موجود تھے، سوائے اس کے کہ اپنے گھر میں خاموش بیٹھے رہے ہوں اور ان مفسدوں کا مقابلہ کرنے میں انہوں نے کوئی حصہ نہ لیا ہو، عملی طور پر انہوں نے فساد میں کوئی حصہ نہیں لیا اور ان مفسدوں کی بد اعمالیوں سے ان کا دامن بالکل پاک ہے۔ ان تین کے سوا باقی کوئی شخص اہل مدینہ میں سے صحابی ہو یا غیر صحابی ان مفسدوں کا ہمدرد نہ تھا اور ہر ایک شخص ان پر لعنت ملامت کرتا تھا، مگر ان کے ہاتھ میں اس وقت سب انتظام تھا، یہ کسی کے ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ 20 دن تک یہ لوگ صرف زبانی طور پر کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح حضرت عثمان خلافت سے دست بردار ہو جائیں، مگر حضرت عثمان نے اس امر سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو قمیض مجھے خدا تعالی نے پہنائی ہے میں اسے اتار نہیں سکتا اور نہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چھوڑ سکتا ہوں کہ جس کا جی چاہے دوسرے پر ظلم کرے، اور ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ اس فساد سے باز آ جاویں، اور فرماتے رہے کہ آج یہ لوگ فساد کرتے ہیں اور میری زندگی سے بیزار ہیں، مگر جب میں نہ رہوں گا تو خواہش کریں گے کہ کاش عثمان کی عمر کا ایک ایک دن ایک ایک سال سے بدل جاتا اور وہ ہم سے جلدی رخصت نہ ہوتا، کیونکہ میرے بعد سخت خون ریزی ہوگی اور حقوق کا اتلاف ہوگا اور انتظام کچھ کا کچھ بدل جائے گا۔ چنانچہ بنو امیہ کے زمانے میں خلافت حکومت سے بدل گئی اور ان مفسدوں کو ایسی سزائیں ملیں کہ سب شرارتیں ان کو بھول گئیں۔ 20 دن گزرنے کے بعد ان لوگوں کو خیال ہوا کہ اب جلدی ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، تا ایسا نہ ہو کہ صوبہ جات سے فوجیں آ جاویں اور ہمیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور کھانے پینے کی چیزوں کا اندر جانا بھی روک دیا، اور سمجھے کہ شاید اس طرح مجبور ہو کر حضرت عثمان ہمارے مطالبات کو قبول کر لیں گے۔ مدینے کا انتظام اب ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا اور تینوں فوجوں نے مل کر مصر کی فوجوں کے سردار غافقی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا۔ اس طرح مدینے کا حاکم گویا اس وقت غافقی تھا اور کوفے کی فوج کا سردار اشتر اور بصرہ کی فوج کا سردار حکیم بن جبلہ، وہی ڈاکو جسے اہل ذمہ کے مال لوٹنے پر حضرت عثمان نے بصرہ میں نظر بند کر دینے کا حکم دیا تھا، دونوں غافقی کے ماتحت کام کرتے تھے، اور اس سے ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس فتنے کی اصل جڑ مصری تھے جہاں عبداللہ بن سبا کام کر رہا تھا۔ مسجد نبوی میں غافقی نماز پڑھاتا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھروں میں مقید رہتے یا اس کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مجبور تھے، جب تک ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، تب تک تو لوگوں سے زیادہ تعرض نہیں کرتے تھے، مگر محاصرہ کرنے کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں پر بھی سختیاں شروع کر دیں۔ اب مدینہ دارالامن کی بجائے دارالحرب ہو گیا، اہل مدینہ کی عزت اور ننگ و ناموس خطرے میں تھی اور کوئی شخص اسلحے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور جو شخص ان کا مقابلہ کرتا اسے قتل کر دیتے تھے۔ جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا اور پانی تک اندر جانے سے روک دیا تو حضرت عثمان نے اپنے ایک ہمسائے کے لڑکے کو حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور امہات المومنین کی طرف بھیجا کہ ان لوگوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا ہے، آپ لوگوں سے اگر کچھ ہو سکے تو کوشش کریں اور ہمیں پانی پہنچائیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی آئے اور آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، تمہارا عمل تو نہ مومنوں سے ملتا ہے نہ کافروں سے، حضرت عثمان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں مت رکو، روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور اسلامی طریق کے موافق تو تمہارا یہ فعل کسی طرح جائز نہیں، کیونکہ حضرت عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو قید کر دینے اور قتل کر دینے کو جائز سمجھنے لگے ہو۔ حضرت علی کی اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ خواہ کچھ ہو جائے ہم اس شخص تک دانا پانی نہ پہنچنے دیں گے۔ یہ وہ جواب تھا جو انہوں نے اس شخص کو دیا جسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی اور آپ کا حقیقی جانشین قرار دیتے تھے، اور کیا اس جواب کے بعد کسی اور شہادت کی بھی اس امر کے ثابت کرنے کے لیے ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا وصی قرار دینے والا گروہ حق کی حمایت اور اہل بیت کی محبت کی خاطر اپنے گھروں سے نہیں نکلا تھا بلکہ اپنی نفسانی اغراض کو پورا کرنے کے لیے۔ امہات المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت ام حبیبہ آپ کی مدد کے لیے آئیں۔ ایک خچر پر آپ سوار تھیں، آپ اپنے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا بھی لائیں، لیکن اصل غرض آپ کی یہ تھی کہ بنو امیہ کے یتامہ اور بیواؤں کی وصیتیں حضرت عثمان کے پاس تھیں، اور آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کا پانی باغیوں نے بند کر دیا ہے تو آپ کو خوف ہوا کہ وہ وسایا بھی کہیں تلف نہ ہو جائیں، اور آپ نے چاہا کہ کسی طرح وہ وسایا محفوظ کر لی جائیں، ورنہ پانی آپ کسی اور ذریعے سے بھی پہنچا سکتی تھیں۔ جب آپ حضرت عثمان کے دروازے تک پہنچی تو باغیوں نے آپ کو روکنا چاہا، لوگوں نے بتایا کہ یہ ام المومنین ام حبیبہ ہیں، مگر اس پر بھی وہ لوگ باز نہ آئے اور آپ کی خچر کو مارنا شروع کیا۔ ام المومنین ام حبیبہ نے فرمایا کہ میں ڈرتی ہوں کہ بنو امیہ کے یتامہ اور بیوگان کی وسایا ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے اندر جانا چاہتی ہوں تاکہ ان کی حفاظت کا سامان کر دوں، مگر ان بدبختوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، اور آپ کی خچر پر حملہ کر کے اس کے پالان کے رسے کاٹ دیے، اور زین الٹ گئی، اور قریب تھا کہ حضرت ام حبیبہ گر کر ان مفسدوں کے پیروں کے نیچے روندی جا کر شہید ہو جاتی کہ بعض اہل مدینہ نے جو قریب تھے جھپٹ کر آپ کو سنبھالا اور گھر پہنچا دیا۔ اور زین الٹ گئی، اور قریب تھا کہ حضرت ام حبیبہ گر کر ان مفسدوں کے پیروں کے نیچے روندی جا کر شہید ہو جاتی کہ بعض اہل مدینہ نے جو قریب تھے جھپٹ کر آپ کو سنبھالا اور گھر پہنچا دیا۔ یہ وہ سلوک تھا جو ان لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے کیا، حضرت ام حبیبہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اخلاص اور عشق رکھتی تھیں کہ جب 15-16 سال کی جدائی کے بعد آپ کا باپ جو عرب کا سردار تھا اور مکے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک خاص سیاسی مشن پر مدینے آیا اور آپ کے ملنے کے لیے گیا، تو آپ نے اس کے نیچے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھینچ لیا، اس لیے کہ خدا کے رسول کے پاک کپڑے سے ایک مشرک کے نجس جسم کو چھوتے ہوئے دیکھنا آپ کی طاقت برداشت سے باہر تھا۔ تعجب ہے کہ حضرت ام حبیبہ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں آپ کے کپڑے تک کی حرمت کا خیال رکھا، مگر ان مفسدوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں آپ کے حرم محترم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ نادانوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جھوٹی ہیں، حالانکہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ درست تھا۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے یتامہ کے ولی تھے، اور ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی عداوت کو دیکھ کر آپ کا خوف درست تھا کہ یتامہ اور بیواؤں کے اموال ضائع نہ ہو جائیں۔ جھوٹے وہ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے دین کی تباہی کا بیڑا اٹھایا تھا، نہ ام المومنین ام حبیبہ۔ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا تھا، جب اس کی خبر مدینے میں پھیلی تو صحابہ اور اہل مدینہ حیران رہ گئے اور سمجھ لیا کہ اب ان لوگوں سے کسی قسم کی خیر کی امید رکھنی فضول ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت حج کا ارادہ کر لیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مدینے سے جانے والی ہیں تو بعض نے آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ یہیں ٹھہریں تو شاید فتنے کے روکنے میں کوئی مدد ملے اور باغیوں پر کچھ اثر ہو، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہی سلوک ہو جو ام حبیبہ سے ہوا ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی، اگر کسی قسم کا معاملہ مجھ سے کیا گیا تو میری حفاظت کا کیا سامان ہوگا؟ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنی شرارتوں میں کہاں تک ترقی کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چلتے چلتے ایک ایسی تدبیر کی جو اگر کارگر ہو جاتی تو شاید فساد میں کچھ کمی ہو جاتی، اور وہ یہ کہ اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہلا بھیجا کہ تم بھی میرے ساتھ حج کو چلو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا کروں، بے بس ہوں، اگر میری طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہونے دیتی۔ حضرت عائشہ تو حج کو تشریف لے گئیں، اور بعض صحابہ بھی جن سے ممکن ہو سکا اور مدینے سے نکل سکے مدینے سے تشریف لے گئے، اور باقی لوگ سوائے چند اکابر صحابہ کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، اور آخر حضرت عثمان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ نرمی سے مان نہیں سکتے، اور آپ نے ایک خط تمام والیان صوبہ جات کے نام روانہ کیا جس کا خلاصہ یہ تھا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد بلا کسی خواہش یا درخواست کے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جنہیں خلافت کے متعلق مشورہ کرنے کا کام سپرد کیا گیا تھا، پھر بلا میری خواہش یا سوال کے مجھے خلافت کے لیے چنا گیا اور میں برابر وہ کام کرتا رہا جو مجھ سے پہلے خلفاء کرتے رہے، اور میں نے اپنے پاس سے کوئی بدعت نہیں نکالی، لیکن چند لوگوں کے دلوں میں بدی کا بیج بویا گیا اور شرارت جاگزیں ہوئی اور انہوں نے میرے خلاف منصوبے کرنے شروع کر دیے اور لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر کیا اور دل میں کچھ اور رکھا اور مجھ پر وہ الزام لگانے شروع کیے جو مجھ سے پہلے خلفاء پر بھی لگتے تھے، لیکن میں معلوم ہوتے ہوئے خاموش رہا اور یہ لوگ میرے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شرارت میں اور بھی بڑھ گئے اور آخر کفار کی طرح مدینے پر حملہ کر دیا۔ بس آپ لوگ اگر کچھ کر سکیں تو مدد کا انتظام کریں۔ اسی طرح ایک خط جس کا خلاصہ مطلب ذیل میں درج ہے، حج پر آنے والوں کے نام لکھ کر کچھ دن بعد روانہ کیا۔ حضرت عثمان کا حاجیوں کے نام خط۔ میں آپ لوگوں کو خدا تعالی کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس کے انعامات یاد لاتا ہوں۔ اس وقت کچھ لوگ فتنہ پردازی کر رہے ہیں اور اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں مشغول ہیں، مگر ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سورۃ النور آیت نمبر 56۔ اور اتفاق کی قدر نہیں کی، حالانکہ خدا تعالی نے حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مجھ پر الزام لگانے والوں کی باتوں کو قبول کیا اور قرآن کریم کے اس حکم کی پرواہ نہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور میری بیعت کا ادب نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، کوئی امت بغیر سردار کے ترقی نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو جماعت کا تمام کام خراب و برباد ہو جائے گا۔ یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور اس کے سوا ان کی کوئی غرض نہیں، کیونکہ میں نے ان کی بات کو قبول کر لیا تھا اور والیوں کے بدلنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر انہوں نے اس پر بھی شرارت نہ چھوڑی۔ اب یہ تین باتوں میں سے ایک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ جن لوگوں کو میرے عہد میں سزا ملی ہے ان سب کا قصاص مجھ سے لیا جاوے، اگر یہ مجھے منظور نہ ہو تو پھر خلافت کو چھوڑ دوں اور یہ لوگ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں، یہ بھی نہ مانوں تو پھر یہ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ میری اطاعت سے باہر ہو جائیں۔ پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ مجھ سے پہلے خلفاء بھی کبھی فیصلوں میں غلطی کرتے تھے مگر ان کو کبھی سزا نہ دی گئی، اور اس قدر سزائیں مجھ پر جاری کرنے کا مطلب سوائے مجھے مارنے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ خلافت سے معزول ہونے کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ موچنوں سے میری بوٹیاں کر دیں تو یہ مجھے منظور ہے، مگر خلافت سے میں جدا نہیں ہو سکتا۔ باقی رہی تیسری بات کہ پھر یہ لوگ اپنے آدمی چاروں طرف بھیجیں گے کہ کوئی میری بات نہ مانے، سو میں خدا کی طرف سے ذمہ دار نہیں ہوں، اگر یہ لوگ ایک امر خلاف شریعت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ پہلے بھی جب انہوں نے میری بیعت کی تھی تو میں نے ان پر جبر نہیں کیا تھا۔ جو شخص عہد توڑنا چاہتا ہے میں اس کے اس فعل پر راضی نہیں، نہ خدا تعالی راضی ہے، ہاں وہ اپنی طرف سے جو چاہے کرے۔ چونکہ حج کے دن قریب آ رہے تھے اور چاروں طرف سے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے، حضرت عثمان نے اس خیال سے کہ کہیں وہاں بھی کوئی فساد نہ کھڑا کریں، اور اس خیال سے بھی کہ حج کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں میں اہل مدینہ کی مدد کی تحریک کریں، حضرت عبداللہ بن عباس کو حج کا امیر بنا کر روانہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی عرض کی کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، مگر حضرت عثمان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ حج کے لیے جاویں اور حج کے ایام میں امیر حج کا کام کریں تاکہ مفسد وہاں اپنی شرارت نہ پھیلا سکیں، اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں بھی مدینے کے لوگوں کی مدد کی تحریک کی جاوے، اور مذکورہ بالا خط آپ ہی کے ہاتھ روانہ کیا۔ جب ان خطوں کا ان مفسدوں کو علم ہوا تو انہوں نے اور بھی سختی کرنا شروع کر دی اور اس بات کا موقع تلاش کرنے لگے کہ کسی طرح لڑائی کا کوئی بہانہ مل جاوے تو حضرت عثمان کو شہید کر دیں، مگر ان کی تمام کوششیں فضول جاتی تھیں اور حضرت عثمان ان کو کوئی موقع شرارت کا ملنے نہ دیتے تھے۔ آخر تنگ آ کر یہ تدبیر سوچی کہ جب رات پڑتی اور لوگ سو جاتے، حضرت عثمان کے گھر میں پتھر پھینکتے اور اس طرح اہل خانہ کو اشتعال دلاتے تاکہ جوش میں آ کر وہ بھی پتھر پھینکیں تو لوگوں کو کہہ سکیں کہ انہوں نے ہم پر حملہ پہلے کیا ہے، اس لیے ہم جواب دینے پر مجبور ہیں۔ مگر حضرت عثمان نے اپنے تمام اہل خانہ کو جواب دینے سے روک دیا۔ ایک دن موقع پا کر دیوار کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے لوگوں، میں تو تمہارے نزدیک تمہارا گنہگار ہوں، مگر دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تم پتھر پھینکتے ہو تو دوسروں کو بھی چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے پتھر نہیں پھینکے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تم نہیں پھینکتے تو اور کون پھینکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ پھینکتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اگر ہم پر پتھر پھینکتا تو اس کا کوئی پتھر خطا نہ جاتا، لیکن تمہارے پھینکے ہوئے پتھر تو ادھر ادھر بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ ان کے سامنے سے ہٹ گئے۔ گو صحابہ کو اب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کا موقع نہ دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہ تھے۔ مصلحت وقت کے ماتحت انہوں نے دو حصوں میں اپنا کام تقسیم کیا ہوا تھا، جو سن رسیدہ اور جن کا اخلاقی اثر عوام پر زیادہ تھا وہ تو اپنے اوقات کو لوگوں کے سمجھانے پر صرف کرتے، اور جو لوگ ایسا کوئی اثر نہ رکھتے تھے یا نوجوان تھے وہ حضرت عثمان کی حفاظت کی کوشش میں لگے رہتے۔ اول ذکر جماعت میں سے حضرت علی اور حضرت سعد بن وقاص فاتح فارس فتنے کے کم کرنے میں سب سے زیادہ کوشاں تھے۔ خصوصاً حضرت علی تو اس فتنے کے ایام میں اپنے تمام کام چھوڑ کر اس کام میں لگے تھے۔ چنانچہ ان واقعات کی رویت کے گواہوں میں سے ایک شخص عبد الرحمان نامی بیان کرتا ہے کہ ان ایام فتنہ میں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے تھے اور حضرت عثمان کے دشمنوں کا غضب ٹھنڈا کرنے اور آپ کی تکالیف دور کرنے کی فکر میں ہی رات دن لگے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تک پانی پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت طلحہ پر جن کے سپرد یہ کام تھا آپ سخت ناراض ہوئے اور اس وقت تک آرام نہ کیا جب تک پانی حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ نہ گیا۔ دوسرا گروہ ایک ایک دو دو کر کے جس جس وقت موقع ملتا تھا تلاش کر کے حضرت عثمان یا آپ کے ہمسائے گھروں میں جمع ہونا شروع ہوا، اور اس نے اس عمل کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے مگر حضرت عثمان کی جان پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اس گروہ میں حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی اولاد کے سوائے خود صحابہ میں سے بھی ایک جماعت شامل تھی۔ یہ لوگ رات اور دن حضرت عثمان کے مکان کی حفاظت کرتے تھے اور آپ تک کسی دشمن کو پہنچنے نہ دیتے تھے، اور گو یہ قلیل تعداد اس قدر کثیر لشکر کا مقابلہ تو نہ کر سکتی تھی، مگر چونکہ باغی چاہتے تھے کوئی بہانہ رکھ کر حضرت عثمان کو قتل کریں وہ بھی اس قدر زور نہ دیتے تھے۔ اس وقت کے حالات سے حضرت عثمان کی اسلامی خیر خواہی پر جو روشنی پڑتی ہے اس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 3000 کے قریب لشکر آپ کے دروازے کے سامنے پڑا ہے اور کوئی تدبیر اس سے بچنے کی نہیں، مگر جو لوگ آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ روکتے ہیں کہ جاؤ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، ان لوگوں کو صرف مجھ سے عداوت ہے، تم سے کوئی تعرض نہیں۔ آپ کی آنکھ اس وقت کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسلام ان مفسدوں کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے خطرے میں ہوگا، اور صرف ظاہری اتحاد ہی نہیں بلکہ روحانی انتظام بھی پراگندہ ہونے کے قریب ہو جاوے گا، اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کے قیام کے لیے ایک ایک صحابی کی ضرورت ہوگی، بس آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی جان بچانے کی بے فائدہ کوشش میں صحابہ کی جانیں جائیں، اور سب کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ان لوگوں سے تعرض نہ کرو، اور چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے آئندہ فتنوں کو دور کرنے کے لیے وہ جماعت محفوظ رہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ مگر باوجود آپ کے سمجھانے کے جن صحابہ کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا موقع مل جاتا وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرتے اور آئندہ کے خطرات پر موجودہ خطرے کو مقدم رکھتے، اور اگر ان کی جانیں اس عرصے میں محفوظ تھیں تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو جلدی کی کوئی ضرورت نہ معلوم ہوتی تھی اور بہانے کی تلاش تھی۔ لیکن وہ وقت بھی آخر آ گیا جبکہ زیادہ انتظار کرنا ناممکن ہو گیا۔ کیونکہ حضرت عثمان کا وہ دل کے ہلا دینے والا پیغام جو آپ نے حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں کو بھیجا تھا حجاج کے مجمع میں سنا دیا گیا تھا، اور وادی مکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آواز سے گونج رہی تھی، اور حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حج کے بعد جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہ رہیں گے اور مصری مفسدوں اور ان کے ساتھیوں کا کلا کما کر کے چھوڑیں گے۔ مفسدوں کے جاسوسوں نے انہیں اس ارادے کی اطلاع دے دی تھی، اور اب ان کے کیمپ میں سخت گھبراہٹ کے آثار تھے، حتیٰ کہ ان میں چہم گوئیاں ہونے لگی تھیں کہ اب اس شخص کے قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اگر اسے ہم نے قتل نہ کیا تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارے قتل میں کوئی شبہ نہیں۔ اس گھبراہٹ کو اس خبر نے اور بھی دوبالا کر دیا کہ شام اور کوفہ اور بصرہ میں بھی حضرت عثمان کے خطوط پہنچ گئے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عثمان کے احکام کے منتظر تھے ان خطوط کے پہنچنے پر اور بھی جوش سے بھر گئے، اور صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے مسجدوں اور مجلسوں میں تمام مسلمانوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلا کر ان مفسدوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا، اور وہ کہتے ہیں جس نے آج جہاد نہ کیا اس نے گویا کچھ بھی نہ کیا۔ کوفہ میں عقبہ بن عمرو، عبداللہ بن ابی اوفا اور حنزلہ بن ربیع التمیمی اور دیگر صحابہ کرام نے لوگوں کو اہل مدینہ کی مدد کے لیے ابھارا ہے، تو بصرہ میں عمران بن حسین، انس بن مالک، ہشام بن عامر اور دیگر صحابہ نے، شام میں اگر عبادہ بن سامر، ابو امامہ اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان کی آواز پر لبیک کہنے پر لوگوں کو اکسایا ہے، تو مصر میں خارجہ و دیگر لوگوں نے، اور سب ملکوں سے فوجیں اکٹھی ہو کر مدینے کی طرف بڑی چلی آتی ہیں۔ حضور نے ایک یہاں پہ نوٹ دیا ہے، آپ تحریف فرماتے ہیں، طبری کی روایت کے مطابق شام میں حضرت عثمان کی مدد کے لیے لوگوں میں جوش دلانے والے صحابہ میں حضرت ابو دردا انصاری بھی شامل تھے، مگر دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، جیسا کہ استیاب اور اصحابہ سے ثابت ہے، اور یہی بات درست ہے، مگر جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ بھی اپنے ایام زندگی میں اس فتنے کے مٹانے میں کوشاں رہی ہیں۔ اب اصل متن کی طرف واپس چلتے ہیں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، غرض ان خبروں سے باغیوں کی گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی، آخر حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر کے بزور اندر داخل ہونا چاہا، صحابہ نے مقابلہ کیا اور آپس میں سخت جنگ ہوئی، گو صحابہ کم تھے مگر ان کی ایمانی غیرت ان کی کمی کی تعداد کو پورا کر رہی تھی۔ جس جگہ لڑائی ہوئی یعنی حضرت عثمان کے گھر کے سامنے، وہاں جگہ بھی تنگ تھی، اس لیے بھی مفسد اپنی کثرت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ حضرت عثمان کو جب اس لڑائی کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو لڑنے سے منع کیا، مگر وہ اس وقت حضرت عثمان کو اکیلا چھوڑ دینا ایمانداری کے خلاف اور اطاعت کے حکم کے متضاد خیال کرتے تھے، اور باوجود حضرت عثمان کو اللہ کی قسم دینے کے انہوں نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت عثمان نے ڈھال ہاتھ میں پکڑی اور باہر تشریف لے آئے، اور صحابہ کو اپنے مکان کے اندر لے گئے اور دروازے بند کرا دیے، اور آپ نے سب صحابہ اور ان کے مددگاروں کو وصیت کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دنیا اس لیے نہیں دی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، بلکہ اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت کے سامان جمع کرو، یہ دنیا تو فنا ہو جاوے گی اور آخرت ہی باقی رہے گی، بس چاہیے کہ فانی چیز تم کو غافل نہ کرے، باقی رہنے والی چیز کو فانی ہو جانے والی چیز پر مقدم کرو، اور خدا تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھو، اور جماعت کو پراگندہ نہ ہونے دو، اور اس نعمت الہی کو مت بھولو کہ تم ہلاکت کے گڑے میں گرنے والے تھے اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو نجات دے کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے سب کو رخصت کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو، تم سب اب گھر سے باہر جاؤ اور ان صحابہ کو بھی بلواؤ جن کو مجھ تک آنے نہیں دیا تھا، خصوصاً حضرت علی، حضرت علا، حضرت زبیر کو۔ یہ لوگ باہر آئے اور دوسرے صحابہ کو بھی بلوایا گیا۔ اس وقت کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور ایسی افسردگی چھا رہی تھی کہ باغی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے، اور کیوں نہ ہوتا، سب دیکھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی ایک شمع اب اس دنیا کی عمر کو پوری کر کے اس دنیا کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہونے والی ہے۔ غرض باغیوں نے زیادہ تعرض نہ کیا اور سب صحابہ جمع ہوئے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ گھر کی دیوار پر چڑھے اور فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو فرمایا کہ اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ اس پر صحابہ بھی اور مجلس کی ہیبت سے متاثر ہو کر باغی بھی بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ، میں تم کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد تمہارے لیے خلافت کا کوئی بہتر انتظام فرما دے، آج کے بعد اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ میرے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے میں باہر نہیں نکلوں گا، اور میں کسی کو کوئی ایسا اختیار نہیں دے جاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے دین یا دنیا میں وہ تم پر حکومت کرے، اور اس امر کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دوں گا کہ وہ جسے چاہے اپنے کام کے لیے پسند کرے۔ اس کے بعد صحابہ و دیگر اہل مدینہ کو قسم دی کہ وہ آپ کی حفاظت کر کے اپنی جانوں کو خطرہ عظیم میں نہ ڈالیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے اس حکم نے صحابہ میں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا کر دیا، ایسا اختلاف کہ جس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ صحابہ حکم ماننے کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہ تھے، مگر آج اس حکم کے ماننے میں ان میں سے بعض کو اطاعت نہیں غداری کی بو نظر آتی تھی۔ بعض صحابہ نے تو اطاعت کے پہلو کو مقدم سمجھ کر بادل نخواستہ آئندہ کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، اور غالباً انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کام صرف اطاعت ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس حکم پر عمل کرنے کے کیا نتائج ہوں گے۔ مگر بعض صحابہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بے شک خلیفہ کی اطاعت فرض ہے، مگر جب خلیفہ یہ حکم دے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس کے یہ معنی ہے کہ خلافت سے وابستگی چھوڑ دو، بس یہ اطاعت در حقیقت بغاوت پیدا کرتی ہے۔ اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان کا ان کو گھروں کو واپس کرنا ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا، تو پھر کیا وہ ایسے محبت کرنے والے وجود کو خطرے میں چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا سکتے تھے؟ اس مؤخر و ذکر گروہ میں سب اکابر صحابہ شامل تھے، چنانچہ باوجود اس حکم کے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے لڑکوں نے اپنے اپنے والد کے حکم کے ماتحت حضرت عثمان کی ڈیوڑی پر ہی ڈیرا جمائے رکھا اور اپنی تلواروں کو میانوں میں نہ داخل کیا۔ باغیوں کی گھبراہٹ اور جوش کی کوئی حد باقی نہ رہی، جبکہ حد سے فارغ ہو کر آنے والے لوگوں میں سے اکے دکے مدینے میں داخل ہونے لگے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری قسمت کے فیصلے کا وقت بہت نزدیک ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن الاخنس سب سے پہلے شخص تھے جو حج کے بعد ثواب جہاد کے لیے مدینے میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ ہی یہ خبر باغیوں کو ملی کہ اہل بصرہ کا لشکر جو مسلمانوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے سرار مقام پر جو مدینے سے صرف ایک دن کے راستے پر ہے آ پہنچا ہے۔ ان خبروں سے متاثر ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہو اپنے مدعا کو جلد پورا کیا جائے، اور چونکہ وہ صحابہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے باوجود حضرت عثمان کے منع کرنے کے حضرت عثمان کی حفاظت نہ چھوڑی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ہم آپ کو باوجود ہاتھوں میں طاقت مقابلہ ہونے کے چھوڑ دیں تو خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، بوجہ اپنی قلت تعداد اب مکان کے اندر کی طرف سے حفاظت کرتے تھے، اور دروازے تک پہنچنا باغیوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ انہوں نے دروازے کے سامنے لکڑیوں کے انبار جمع کر کے آگ لگا دی تاکہ دروازہ جل جاوے اور اندر پہنچنے کا رستہ مل جاوے۔ صحابہ نے اس بات کو دیکھا تو اندر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تلواریں پکڑ کر باہر نکلنا چاہا، مگر حضرت عثمان نے اس بات سے روکا اور فرمایا کہ گھر کو آگ لگانے کے بعد اور کون سی بات رہ گئی ہے، اب جو ہونا تھا ہو چکا، تم لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ، ان لوگوں کو صرف میری ذات سے عداوت ہے، مگر جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ میں ہر ایک شخص کو جس پر میری اطاعت فرض ہے اس کے فرض سے سبق دوش کرتا ہوں اور اپنا حق معاف کرتا ہوں۔ مگر صحابہ نے اور دیگر لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور تلواریں پکڑ کر باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے وقت حضرت ابو ہریرہ بھی آ گئے، اور باوجود اس کے کہ وہ فوجی آدمی نہ تھے وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور فرمایا کہ آج کے دن کی لڑائی سے بہتر اور کون سی لڑائی ہو سکتی ہے، اور پھر باغیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یا قومی مالی ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار، یعنی اے میری قوم کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھ کو آگ کی طرف بلاتے ہو۔ یہ لڑائی ایک خاص لڑائی تھی، اور مٹھی بھر صحابہ جو اس وقت جمع ہو سکے انہوں نے اس لشکر عظیم کا مقابلہ جان توڑ کر کیا۔ حضرت امام حسن جو نہایت صلح جو بلکہ صلح کے شہزادے، انہوں نے بھی اس دن رجز پڑھ پڑھ کر دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا اور محمد بن طلحہ کا اس دن کا رجز خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ ان سے ان کے دلی خیالات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ شعر پڑھ کر باغیوں پر حملہ کرتے تھے، لا دینوہم دینی ولا انا منہم حتی اسیرا الی تماری شمامی، یعنی ان لوگوں کا دین میرا دین نہیں اور نہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق ہے، اور میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ شمام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں۔ شمام عرب کا ایک پہاڑ ہے جس کو بلندی پر پہنچنے اور مقصد کے حصول سے مشابہ دیتے ہیں، اور حضرت امام حسن کا یہ مطلب ہے کہ جب تک میں اپنے مدعا کو نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں برابر ان سے لڑتا رہوں گا اور ان سے صلح نہ کروں گا، کیونکہ ہم میں کوئی معمولی اختلاف نہیں کہ بغیر ان پر فتح پانے کے ہم ان سے تعلق قائم کر لیں۔ یہ تو وہ خیالات ہیں جو اس شہزادہ صلح کے دل میں موجن تھے۔ اب ہم طلحہ کے لڑکے محمد کا رجز لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ان ابن من ہاما علیہ بی احد ورد احزابا علی رغم معد، یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت احد کے دن کی تھی، اور جس نے باوجود اس کے کہ عربوں نے سارا زور لگایا تھا ان کو شکست دے دی تھی۔ یعنی آج بھی احد کی طرح کا ایک واقعہ ہے، اور جس طرح میرے والد نے اپنے ہاتھ کو تیروں سے چھلنی کروا لیا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے دی تھی، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے اور بری طرح زخمی ہوئے، مروان بھی سخت زخمی ہوا اور موت تک پہنچ کر لوٹا، مغیرہ بن الاخنس مارے گئے، جس شخص نے ان کو مارا تھا اس نے دیکھ کر کہ آپ زخمی ہی نہیں ہوئے بلکہ مارے گئے ہیں، زور سے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سردار لشکر نے اسے ڈانٹا کہ اس خوشی کے موقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ آج رات میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے مغیرہ کے قاتل کو دوزخ کی خبر دو، بس یہ معلوم کر کے میں ہی اس کا قاتل ہوں، مجھے اس کا صدمہ ہونا لازمی تھا۔ مذکورہ بالا لوگوں کے سوا اور لوگ بھی زخمی ہوئے اور مارے گئے، اور حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والی جماعت اور بھی کم ہو گئی۔ لیکن اگر باغیوں نے باوجود آسمانی انذار کے اپنی ضد نہ چھوڑی اور خدا تعالی کی محبوب جماعت کا مقابلہ جاری رکھا، تو دوسری طرف مخلصین نے بھی اپنے ایمان کا اعلیٰ نمونہ دکھانے میں کمی نہ کی، باوجود اس کے کہ اکثر محافظ مارے گئے یا زخمی ہو گئے، پھر بھی ایک قلیل گروہ برابر دروازے کی حفاظت کرتا رہا۔ چونکہ باغیوں کو بظاہر غلبہ حاصل ہو چکا تھا، انہوں نے آخری ہیلے کے طور پر پھر ایک شخص کو حضرت عثمان کی طرف بھیجا کہ وہ خلافت سے دست بردار ہو جائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر خود دست بردار ہو جاویں گے تو مسلمانوں کو انہیں سزا دینے کا کوئی حق اور موقع نہ رہے گا۔ حضرت عثمان کے پاس جب پیغمبر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو جاہلیت میں بھی بدیوں سے پرہیز کیا ہے اور اسلام میں بھی اس کے احکام کو نہیں توڑا، میں کیوں اور کس جرم میں اس عہدے کو چھوڑ دوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے دیا ہے؟ میں تو اس قمیض کو کبھی نہیں اتاروں گا جو خدا تعالیٰ نے مجھے پہنائی ہے۔ وہ شخص یہ جواب سن کر واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے ان الفاظ میں آ کر مخاطب ہوا، خدا کی قسم ہم سخت مصیبت میں پھنس گئے ہیں، خدا کی قسم مسلمانوں کی گرفت سے عثمان کو قتل کرنے کے سوائے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ اس صورت میں حکومت تہ و بالا ہو جائے گی اور انتظام بگڑ جاوے گا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور اس کا قتل کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اس شخص کے یہ فکرات نہ صرف ان لوگوں کی گھبراہٹ پر دلالت کرتے ہیں بلکہ اس امر پر بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس وقت تک بھی حضرت عثمان نے کوئی ایسی بات پیدا نہ ہونے دی تھی جسے یہ لوگ بطور بہانہ استعمال کر سکیں، اور ان کے دل محسوس کرتے تھے کہ حضرت عثمان کا قتل کسی صورت میں جائز نہیں۔ جب یہ لوگ حضرت عثمان کے قتل کا منصوبہ کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن سلام جو بحالت کفر بھی اپنی قوم میں نہایت معزز تھے اور جن کو یہود اپنا سردار مانتے تھے اور عالم بے بدل جانتے تھے، تشریف لائے اور دروازے پر کھڑے ہو کر ان لوگوں کو نصیحت کرنی شروع کی اور حضرت عثمان کے قتل سے ان کو منع فرمایا۔ کہ اے قوم خدا کی تلوار کو اپنے اوپر نہ کھینچو، خدا کی قسم اگر تم نے تلوار کھینچی تو پھر اسے میان میں کرنے کا موقع نہ ملے گا، ہمیشہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا ہی جاری رہے گا۔ عقل کرو، آج تم پر حکومت صرف کوڑے کے ساتھ کی جاتی ہے، عموماً حدود شریعہ میں کوڑے کی سزا دی جاتی ہے، اور اگر تم نے اس شخص کو قتل کر دیا تو حکومت کا کام بغیر تلوار کے نہ چلے گا، یعنی چھوٹے چھوٹے جرموں پر لوگوں کو قتل کیا جاوے گا۔ یاد رکھو کہ اس وقت مدینے کے محافظ ملائکہ ہیں، اگر تم اس کو قتل کر دو گے تو ملائکہ مدینے کو چھوڑ جائیں گے۔ اس نصیحت سے ان لوگوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ عبداللہ بن سلام صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکار دیا اور ان کے پہلے دین کا تانا دے کر کہا کہ اے یہودن کے بیٹے، تجھے ان کاموں سے کیا تعلق؟ افسوس کہ ان لوگوں کو یہ تو یاد رہا کہ عبداللہ بن سلام یہودن کے بیٹے تھے، لیکن یہ بھول گیا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ایمان لانے پر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر ایک مصیبت اور دکھ میں آپ شریک ہوئے، اور اسی طرح یہ بھی بھول گیا کہ ان کا لیڈر اور ان کو ورغلانے والا حضرت علی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قرار دے کر حضرت عثمان کے مقابلے پر کھڑا کرنے والا عبداللہ بن سبا بھی یہودن کا بیٹا تھا، بلکہ خود یہودی تھا، وہ صرف ظاہر میں اسلام کا اظہار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام تو ان لوگوں سے مایوس ہو کر چلے گئے، اور ادھر ان لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ دروازے کی طرف سے جا کر حضرت عثمان کو قتل کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس طرف تھوڑے بہت جو لوگ بھی روکنے والے موجود ہیں وہ مرنے مارنے پر تلے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ کیا کہ کسی ہمسائے کے گھر کی دیوار پھاند کر حضرت عثمان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس ارادے سے چند لوگ ایک ہمسائے کی دیوار پھاند کر آپ کے کمرے میں گھس گئے۔ جب گھسے تو حضرت عثمان قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور جب سے کہ محاصرہ ہوا تھا رات دن آپ کا یہی شغل تھا کہ نماز پڑھتے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور اس کے سوا اور کسی کام کی طرف توجہ نہ کرتے، اور ان دنوں میں صرف آپ نے ایک کام کیا اور وہ یہ کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے دو آدمیوں کو خزانے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، کیونکہ جیسا کہ ثابت ہے اس دن رات کو رویا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آئے اور فرمایا کہ عثمان آج شام کو روزہ ہمارے ساتھ کھولنا۔ اس رویا سے آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، بس آپ نے اپنی ذمہ داری کے خیال کر کے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پہرا دیں تاکہ شور و شر میں کوئی شخص خزانے لوٹنے کی کوشش نہ کرے۔ غرض جب یہ لوگ اندر پہنچے تو حضرت عثمان کو قرآن کریم پڑھتے پایا، ان حملہ آوروں میں محمد بن ابی بکر بھی تھے، اور بوجہ اپنے اقتدار کے جو ان لوگوں پر ان کو حاصل تھا اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر ایک کام میں آگے ہوں، چنانچہ انہوں نے بڑھ کر حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی اور زور سے جھٹکا دیا۔ حضرت عثمان نے ان کے اس فعل پر صرف اس قدر فرمایا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اگر تیرا باپ حضرت ابو بکر اس وقت ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا، تجھے کیا ہوا؟ تو خدا کے لیے مجھ پر ناراض ہے؟ کیا اس کے سوا تجھے مجھ پر کوئی غصہ ہے کہ تجھ سے میں نے خدا کے حقوق ادا کروائے ہوں؟ اس پر محمد بن ابی بکر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گئے، لیکن دوسرے شخص وہیں رہے، اور چونکہ اس رات بصرہ کے لشکر کی مدینے میں داخل ہو جانے کی یقینی خبر آ چکی تھی اور یہ موقع ان لوگوں کے لیے آخری موقع تھا، ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ بغیر اپنا کام کیے واپس نہ لوٹیں گے، اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور ایک لوہے کی سیخ حضرت عثمان کے سر پر ماری، اور پھر حضرت عثمان کے سامنے جو قرآن دھرا ہوا تھا اس کو لات مار کر پھینک دیا۔ قرآن کریم لڑک کر حضرت عثمان کے پاس آ گیا اور آپ کے سر پر سے خون کے قطرات گر کر اس پر آ پڑے۔ قرآن کریم کی بے ادبی تو کسی نے کیا کرنی، مگر ان لوگوں کے تقوی اور دیانت کا پردہ اس واقعے سے اچھی طرح فاش ہو گیا۔ جس آیت پر آپ کا خون گرا وہ ایک زبردست پیش گوئی تھی جو اپنے وقت میں جا کر اس شان سے پوری ہوئی کہ سخت دل سے سخت دل آدمی نے اس کے خونی حروف کی جھلک کو دیکھ کر خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ آیت یہ تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تعالی ضرور ان سے تیرا بدلہ لے گا اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شخص سودان نامی آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ پہلا وار کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکا اور آپ کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، خدا تعالی کی قسم، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم لکھا تھا۔ اس کے بعد پھر اس نے دوسرا وار کر کے آپ کو قتل کرنا چاہا تو آپ کی بیوی نائلہ وہاں آ گئیں اور اپنے آپ کو بیچ میں کھڑا کر دیا، مگر اس شکی نے ایک عورت پر وار کرنے سے بھی دریغ نہ کیا اور وار کر دیا جس سے آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ علیحدہ ہو گئیں۔ پھر اس نے ایک وار حضرت عثمان پر کیا اور آپ کو سخت زخمی کر دیا۔ اس کے بعد اس شکی نے یہ خیال کر کے کہ ابھی جان نہیں نکلی، شاید بچ جاویں، اسی وقت جبکہ زخموں کے صدموں سے آپ بے ہوش ہو چکے تھے اور شدت درد سے تڑپ رہے تھے، آپ کا گلا پکڑ کر گھونٹنا شروع کیا اور اس وقت تک آپ کا گلا نہیں چھوڑا جب تک آپ کی روح جسم خاکی سے پرواز کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لبیک کہتی ہوئے عالم بالا کو پرواز نہیں کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے حضرت عثمان کی بیوی اس نظارے کی حیبت سے متاثر ہو کر بول نہ سکیں، لیکن آخر انہوں نے آواز دی اور وہ لوگ جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اندر کی طرف دوڑے، مگر اب مدد فضول تھی، جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان کے ایک آزاد کردہ غلام نے سودان کے ہاتھ میں وہ خون آلودہ تلوار دیکھ کر جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا نہ رہا گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اس شخص کا تلوار سے سر کاٹ دیا۔ اس پر اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے اس کو قتل کر دیا۔ اب اسلامی حکومت کا تخت خلیفہ سے خالی ہو گیا۔ اہل مدینہ نے مزید کوشش فضول سمجھی اور ہر ایک اپنے اپنے گھر جا کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو مار کر گھر پر دستے تعدی دراز کرنا شروع کیا۔ حضرت عثمان کی بیوی نے چاہا کہ اس جگہ سے ہٹ جاویں تو اس کے لوٹتے وقت ان میں سے ایک کمبخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو اس کے سرین کیسے موٹے ہیں، بے شک ایک حیادار آدمی کے لیے خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو کیوں نہ ہو اس بات کو باور کرنا بھی مشکل ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت سابق قدیم صحابی، آپ کے داماد، تمام اسلامی ممالک کے بادشاہ اور پھر خلیفہ وقت کو یہ لوگ ابھی مار کر فارغ ہوئے تھے، ایسے گندے خیالات کا ان لوگوں نے اظہار کیا ہو، لیکن ان لوگوں کی بے حیائی ایسی بڑی ہوئی تھی کہ کسی قسم کی بد اعمالی بھی ان سے بعید نہ تھی۔ یہ لوگ کسی نیک مدعا کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے تھے، نہ ان کی جماعت نیک آدمیوں کی جماعت تھی۔ ان میں سے بعض عبداللہ بن سبا یہودی کے فریب خوردہ اور اس کی عجیب و غریب مخالف اسلام تعلیموں کے دل دادا تھے، کچھ حد سے بڑی ہوئی سوشلزم بلکہ بولشویزم کے فریفتہ تھے، کچھ سزا یافتہ مجرم تھے جو اپنا دیرینہ بغض نکالنا چاہتے تھے، کچھ لٹیرے اور ڈاکو تھے جو اس فتنے پر اپنی ترقیات کی راہ دیکھتے تھے۔ پس ان کی بے حیائی قابل تعجب نہیں، بلکہ یہ لوگ اگر ایسی حرکت نہ کرتے تب تعجب کا مقام تھا۔ جب یہ لوگ لوٹ مار کر رہے تھے، ایک اور آزاد کردہ غلام سے حضرت عثمان کے گھر والوں کی چیخوں پکار سن کر نہ رہا گیا اور اس نے حملہ کر کے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے پہلے غلام کو مارا تھا۔ اس پر ان لوگوں نے اسے بھی قتل کر دیا اور عورتوں کے جسم پر سے بھی زیور اتار لیے اور ہنسی ٹھٹھا کرتے ہوئے گھر سے نکل گئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے ساتھیوں میں عام منادی کرا دی کہ بیت المال کی طرف چلو اور اس میں جو کچھ ہو لوٹ لو۔ چونکہ بیت المال میں سوائے روپیے کی دو تھیلیوں کے اور کچھ نہ تھا، محافظوں نے یہ دیکھ کر کہ خلیفہ وقت شہید ہو چکا ہے اور ان لوگوں کا مقابلہ کرنا فضول ہے، آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں ان کو کرنے دو، اور بیت المال کی کنجیاں پھینک کر چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے بیت المال کو جا کر کھولا اور اس میں جو کچھ تھا لوٹ لیا، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اس امر کی صداقت پر مہر لگا دی کہ یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرے تھے اور ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اور کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ وہ لوگ جو حضرت عثمان پر یہ اعتراض دھرتے تھے کہ آپ غیر مستحقین کو روپیہ دیتے تھے، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ کا گھر لوٹتے ہیں اور پھر بیت المال، مگر خدا تعالیٰ نے ان کی آرزوؤں کو اس معاملے میں بھی پورا نہ ہونے دیا، کیونکہ بیت المال میں اس وقت سوائے چند روپوں کے جو ان کی حرص کو پورا نہیں کر سکتے تھے اور کچھ نہ تھا۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر جب صحابہ کو پہنچی تو ان کو سخت صدمہ ہوا۔ حضرت زبیر نے جب یہ خبر سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اے خدا عثمان پر رحم کر اور اس کا بدلہ لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اب وہ لوگ شرمندہ ہیں اور اپنے کیے پر پشیمان ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ منصوبہ بازی تھی، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، خدا تعالیٰ نے ان کی آرزوؤں کے پورا ہونے میں روکیں ڈال دی تھیں، یعنی جو کچھ یہ لوگ چاہتے تھے چونکہ اب پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ کل عالم اسلامی کو اپنے خلاف جوش میں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اظہار ندامت کرتے ہیں۔ جب حضرت طلحہ کو خبر ملی تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ خدا تعالیٰ عثمان پر رحم فرماوے اور اس کا اور اسلام کا بدلہ ان لوگوں سے لے۔ جب ان سے کہا گیا کہ اب تو وہ لوگ نادم ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ان پر ہلاکت ہو، اور یہ آیت کریمہ پڑھی، فلا یستطیعون توصیتم ولا الی اہلہم یرجعون، ان کو وصیت کرنے کی بھی توفیق نہ ملے گی اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف واپس نہ لوٹ سکیں گے۔ اسی طرح جب حضرت علی کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرماوے اور ان کے بعد ہمارے لیے کوئی بہتر جانشین مقرر فرماوے۔ اور جب ان سے بھی کہا گیا کہ اب تو وہ لوگ شرمندہ ہیں تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی ان کی مثال اس شیطان کی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے کہ کفر کرو، جب وہ کفر اختیار کر لیتے ہیں تو پھر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بیزار ہوں، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں۔ جب ان لشکروں کو جو حضرت عثمان کی مدد کے لیے آ رہے تھے معلوم ہوا کہ آپ شہید ہو گئے ہیں تو وہ مدینے سے چند میل کے فاصلے پر سے ہی لوٹ گئے، اور مدینے کے اندر داخل ہونا انہوں نے پسند نہ کیا کیونکہ ان کے جانے سے حضرت عثمان کی تو کوئی مدد نہ ہو سکتی تھی، اور خطرہ تھا کہ فساد زیادہ نہ بڑھ جاوے، اور مسلمان عام طور پر بلا امام کے لڑنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ اب مدینہ انہی لوگوں کے قبضے میں رہ گیا، اور ان ایام میں ان لوگوں نے جو حرکات کیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں۔ حضرت عثمان کو شہید تو کر چکے تھے، ان کی ناش کے دفن کرنے پر بھی ان کو اعتراض ہوا اور 3 دن تک آپ کو دفن نہ کیا جا سکا۔ آخر صحابہ کی ایک جماعت نے ہمت کر کے رات کے وقت آپ کو دفن کیا۔ ان لوگوں کے راستے میں بھی انہوں نے روکے ڈالی، لیکن بعض لوگوں نے سختی سے ان کا مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تو دب گئے۔ حضرت عثمان کے دونوں غلاموں کی لاشوں کو باہر جنگل میں نکال کر ڈال دیا اور کتوں کو کھلا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ صحیح واقعات ہیں جو حضرت عثمان کے آخری ایام خلافت میں ہوئے۔ ان کے معلوم کرنے کے بعد کوئی شخص یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عثمان یا صحابہ کا ان فسادات میں کچھ بھی دخل تھا۔ حضرت عثمان نے جس محبت اور جس اخلاص اور جس بردباری سے اپنی خلافت کے آخری 6 سال میں کام لیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ خدائے پاک کے بندوں کے سوا اور کسی جماعت میں ایسی مثال نہیں مل سکتی۔ وہ بے لوس مسند خلافت پر بیٹھے اور بے لوس ہی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ ایسے خطرناک اوقات میں جبکہ بڑے بڑے صابروں کا خون بھی جوش میں آ جاتا ہے، آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ آپ کے خون کے پیاسے آپ کے قتل کے لیے کوئی کمزور سے کمزور بہانہ بھی تلاش نہ کر سکے، اور آخر اپنے ظالم ہونے اور حضرت عثمان کے بری ہونے کا اقرار کرتے ہوئے انہیں آپ پر تلوار اٹھانی پڑی۔ اسی طرح ان واقعات سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کو حضرت عثمان کی خلافت پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ آخر دم تک وفاداری سے کام لیتے رہے، اور جبکہ کسی قسم کی مدد کرنی بھی ان کے لیے ناممکن تھی تب بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ یہ بھی ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان فسادات میں حضرت عثمان کے انتخاب والیان کا بھی کچھ دخل نہ تھا، اور نہ والیوں کے مظالم اس کا باعث تھے، کیونکہ ان کا کوئی ظلم ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر پر خفیہ ریشہ دوانیوں کا بھی الزام بالکل غلط ہے۔ ان تینوں اصحاب نے اس وفاداری اور اس ہمدردی سے فتنے کے دور کرنے میں صحیح کی ہے کہ سگے بھائی بھی اس سے زیادہ تو کیا اس کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ انصار پر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ حضرت عثمان سے ناراض تھے وہ غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انصار کے سب سردار اس فتنے کے دور کرنے میں کوشا رہی ہیں۔ فساد کا اصل باعث یہی تھا کہ دشمنان اسلام نے ظاہری تدابیر سے اسلام کو تباہ نہ ہوتے دیکھ کر خفیہ ریشہ دوانیوں کی طرف توجہ کی اور بعض اکابر صحابہ کی آڑ لے کر خفیہ خفیہ مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہا۔ جن ذرائع سے انہوں نے کام لیا وہ اب لوگوں پر روشن ہو چکے ہیں۔ سزا یافتہ مجرموں کو اپنے ساتھ ملایا اور لٹیروں کو تحریک دلائی، جھوٹی مساوات کے خیالات پیدا کر کے انتظام حکومت کو کھوکھلا کیا، مذہب کے پردے میں لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا اور ہزاروں ہیلوں اور تدبیروں سے ایک جماعت تیار کی، پھر جھوٹ سے، جال سازی سے اور فریب سے کام لے کر ایسے حالات پیدا کر دیے جن کا مقابلہ کرنا حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ ہم نہیں جانتے کہ انجام کیا ہوتا، مگر ہم واقعات سے یہ جانتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت عمر کی خلافت بھی ہوتی تب بھی یہ فتنہ ضرور کھڑا ہو جاتا، اور وہی الزام جو حضرت عثمان پر لگائے گئے حضرت عمر پر بھی لگائے جاتے، کیونکہ حضرت عثمان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے نہیں کیا تھا۔ حضرت علی کے خلافت کے واقعات چونکہ بوجہ قلت وقت چند منٹ میں بیان کیے گئے تھے اور بہت مختصر تھے، اس لیے نظر ثانی کے وقت میں نے اس حصے کو کاٹ دیا۔